اتوار 29 مارچ کے سیربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ عرب ممالک مشترکہ فوج کے قیام پر متفق، ادھر یمن سے واپسی کے انتظامات کے باوجود پاکستانیوں کی اکثریت وطن واپس جانا نہیں چاہتی۔
جو لوکل لوگوں سے کیا بہت اچھے تعلقات ہیں، یمنی پیپل آر ویری ویری فرینڈلی، اس وجہ سے وہ نہیں جانا چاہتے کہ پاکستان جا کے معاشی دشواری کا شکار ہو سکتے ہیں۔
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ عرب لیگ کے رکن ممالک کے سربراہان کے درمیان ایک مشترکہ عرب فوج کے قیام پر اتفاق ہو گیا ہے، اور اس بات کا اعلان آج مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے شرم الشیخ میں جاری اجلاس کے دوسرے روز کیا۔
وارتقاء الى مستوى المسؤوليه التي تفرضها التحديات الجسيمه،
مسٹر عبد الفتح السیسی کہہ رہے ہیں کہ عرب اقوام کو سیکیورٹی کے چیلنجز اور خطرات درپیش ہیں، اور اسی تناظر میں ذمہ دارانہ اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ عرب رہنماؤں نے اصولی طور پر ایک عرب فوجی طاقت کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اعلی سطح کی ٹیم کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جو رکن ممالک کی مسلح فورسز کے چیف آف اسٹاف کی نگرانی میں مشترکہ عرب فورس کے قیام سے متعلق تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی۔ یہ تھے مسٹر عبد الفتح السیسی کے الفاظ۔ خیال رہے کہ اس وقت مصر کے سیاحتی مقام شرم الشیخ میں یمن کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے عرب لیگ کا اجلاس جاری ہے، لیکن یہ ابھی واضح نہیں کہ اس فوج کو یمن بھیجا جائے گا یا نہیں۔ یمن میں سعودی عرب کی عسکری کارروائیوں کے بعد وہاں پھنس جانے والے پاکستانیوں کو لے کر پی آئی اے کی پہلی پرواز حدیدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق یمن میں پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ پہلی پرواز کے ذریعے 482 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ وہاں اب بھی کئی ایسے پاکستانی موجود ہیں جو روٹ پرمٹ نہ ہونے کی وجہ سے یمن میں سفر کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسے ہی ایک پاکستانی سلیم شاہد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا،
یہاں پہ ٹریول کرنے کے لیے آپ کے پاس تصریح ہونا ضروری ہے، جسے ہم کہتے ہیں روٹ پرمٹ۔ اگر ہم ڈاکومنٹس کے بغیر جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں، اور راستے میں ہوتیز کی جو ہے بہت سی چیک پوسٹ ہیں، تو بینگ اے پاکستانی، جو رومرز تھی کہ پاکستان پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس میں سعودی عربیہ کے ساتھ ایئر اسٹرائکس میں، تو جو میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ یہ نہ ہو کہ کسی چیک پوسٹ پہ اتار لیں اور ہم کسی بھی کھاتے میں نہ جائیں، کیونکہ نہ تو ہمارے ریکارڈ جو ہے وہ اسکول میں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور نہ ہی پاکستان امبیسی میں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں کہاں نہیں۔ آج جو ہے وہ ہم نے کال کیا اسکول ایڈمنسٹریشن کو، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ ہم سے ہمارے پاسپورٹ لیے ہیں اور وہ ایگزٹ ری انٹری کے لیے انہوں نے دے دیے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی البتہ تو تائز میں ایسا کچھ ہوگا نہیں، اگر ہوا تو ہم آپ کو اپنے مین سے جو ہے وہ ایویکیویٹ کروائیں گے۔
ایران کے جوہری پروگرام پر سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت کی اطلاعات ہیں، جہاں تہران حکام کی دنیا کے 6 طاقتور ممالک کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ مذاکرات میں شامل سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ مرحلہ وار رسائی پر اتفاق پایا جاتا ہے، جس کے تحت ایران مغربی پابندیوں میں نرمی کے بدلے میں اپنی جوہری صلاحیتوں میں بتدریج کمی لائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نیوکلیئر سینٹریفیوجز کی تعداد کم کرنے پر بھی راضی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے سرکاری اہلکاروں نے زور دیا ہے کہ اگر منگل کی ڈیڈ لائن تک معاہدہ ہو جاتا ہے، تب بھی جون کے آخر تک جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ نائجیریا میں سنیچر کے روز صدارتی انتخاب کے دوران سامنے آنے والی تکنیکی خرابیوں کے سبب آج ایک بار پھر ملک کے مختلف پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ ہوئی۔ انتخابات میں دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے بنائے گئے نئے بائیو میٹرک ووٹر کارڈ ریڈرز میں خرابی کی وجہ سے ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ آئی تھی۔ شام کی حکومت کا کہنا ہے کہ ان کی فورسز ادلیب شہر کے باہر دوبارہ جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ ایک بار پھر شہر پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گی۔ واضح رہے کہ کل ہی اس شہر پر مختلف اسلامی گروہوں کے ایک اتحاد نے قبضہ کر لیا تھا۔ ادلیب شام کا وہ دوسرا صوبائی دارالحکومت ہے جس پر باغیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تیونس کی حکومت کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مغربی خطے گافسا میں ایک چھاپے کے دوران 9 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کا تعلق عقبہ ابن نافع نامی اسلامی گروپ سے ہے۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں لقمان ابو سکھرا نامی ایک شخص بھی شامل ہے، جسے ملک کا سب سے خطرناک دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ بھارت میں ماہر ماحولیات نے حکومت کی جانب سے ملک کی مشہور تاریخی یادگار تاج محل کے بالکل برابر میں والی زمین کو کوڑا اور مردہ جانوروں کی آلائشیں پھینکنے کی اجازت دینے پر تنقید کی ہے۔ تفصیل ظہیر الدین بابر کی زبانی۔
تاج کوریڈور دریائے جمنا کے قریب تاج محل اور لال قلعے کا درمیانی میدانی علاقہ ہے جسے سیاحت کے لیے تیار کیا جانا تھا، لیکن اس منصوبے کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت معطل کر دیا گیا۔ سیاحوں کو گائیڈ کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ تاج محل کے بالکل برابر میں پڑی مردہ جانوروں کی یہ لاشیں بیماریاں پھیلانے کا سبب بن سکتی ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دی لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے آج کھیلے جانے والے فائنل میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ کو شکست دے کر پانچویں بار عالمی چیمپئن کیسے بنا، اور سوئٹزرلینڈ میں ایران کے جوہری امور پر عالمی طاقتوں کے مذاکرات میں کسی اتفاق رائے کا کتنا امکان ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے۔ مگر سیربین میں آج پہلے ذکر خطہ عرب کا۔ عرب ممالک کی تنظیم عرب لیگ کے ارکان ایک مشترکہ عرب فوج بنانے پر متفق ہوئے ہیں۔ یہ اعلان آج مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے مصر کے تفریحی مقام شرم الشیخ میں جاری عرب لیگ کے سربراہ اجلاس کے دوسرے دن کیا۔ عرب لیگ مشترکہ عرب فوج بنانے پر متفق تو ہو گئی ہے، مگر ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اس فوج کو یمن بھیجا جائے گا یا نہیں۔ پانچ روز سے سعودی عرب کی قیادت میں اس کے اتحادی یمن کے خلاف فضائی حملے کر رہے ہیں۔ یہ حملے یمن کے صدر عبد ربو منصور ہادی کی حمایت میں کیے جا رہے ہیں، جو مخالف حوثی جنگجو قبائلیوں کی پیش قدمی کی وجہ سے ملک سے فرار ہو کر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ سعودی عرب الزام لگاتا ہے کہ حوثی جنگجوؤں کو ایران کی مدد حاصل ہے۔ عرب لیگ جس مشترکہ فوج کے قیام پر متفق ہوئی، اس کی تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
عرب ممالک کی مشترکہ فوج بنانے کا فیصلہ آج مصری شہر شرم الشیخ میں عرب لیگ کے سربراہ اجلاس میں کیا گیا، جس کے بعد مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے خطے کو درپیش خطرات کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے اس فیصلے کا اعلان کیا۔
وارتقاء الى مستوى المسؤوليه التي تفرضها،
مصری صدر کہہ رہے ہیں کہ عرب قوم کی سلامتی اور اس کی صلاحیتوں کو لاحق سنگین خطرات کے پیش نظر اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے عرب رہنماؤں نے عرب فوج بنانے کا اصول اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رکن ریاستوں کی افواج کے سربراہوں کی نگرانی میں
تشکیل فریق رفیع المستوى تحت اشراف رؤساء ارکان القوات المسلحہ،
ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو مشترکہ فوج بنانے کے لیے درکار پہلوؤں کا جائزہ لے گی۔ یہ تھے مصر کے صدر السیسی کے الفاظ۔ شرم الشیخ میں عرب لیگ کا رہنما اجلاس ایسے وقت میں ہوا ہے جب یمن کا بحران بڑھتا جا رہا ہے، اور وہاں سعودی عرب کی قیادت میں 10 عرب ممالک پہلے ہی سے حکومت پر قابض حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ البتہ آج کے اجلاس میں ایسا کوئی اندیا نہیں ملا کہ یمن باضابطہ مشترکہ عرب فوج کا پہلا اڈا بن سکتا ہے۔ عرب رہنما عراق، شام اور لیبیا میں سر اٹھانے والی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے بھی خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ مجوزہ عرب فوج میں 22 ممالک حصہ ڈال سکتے ہیں۔ خبر رسان ادارے اے پی نے مصری حکام کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ نئی عرب فوج 40,000 فوجیوں پر مشتمل ہوگی، جس میں بری، فضائی اور بحری افواج سب کی نمائندگی ہوگی۔ عرب خطے کی مشترکہ فوج بنانے کی تجویز کافی عرصے سے زیر بحث ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔
ظہیر الدین بابر سے ان تفصیلات کے بعد میں نے یمن میں لڑائی کی تازہ صورتحال اور زمینی حقائق جاننے کے لیے سعودی امور پر ماہرانہ رائے رکھنے والے صحافی راشد حسین سے پوچھا کہ وہاں سے آپ کے پاس تازہ اطلاعات کیا ہیں۔
دیکھیے، یہ حملے چل رہے ہیں اور غالباً اب جو تصویر سے ابھر رہی ہے جعفر، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص مقصد کے تحت کیے جا رہے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اگر، اور یہ لفظ اب بھی اگر ہے، کہ اگر یمن میں زمینی فورسز کو داخل کیا جائے اور اس کی ضرورت پڑ جائے تو اس سے پہلے ہوتھی ملیشیاز کو اس حد تک کمزور کر دیا جا سکے، ان کے ایسٹس کو اس حد تک تباہ کر دیا جائے کہ وہ کوئی بہت بڑا ریاکشن دینے کے قابل نہ ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہو، ہوتھیز گوریلا وار میں بہت کامیاب رہے ہیں، اور گزشتہ 10-12 سالوں میں ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام تر دباؤ کے باوجود، تمام تر پریشر کے باوجود، یہاں تک کہ علی عبداللہ صالح نے 4 دفعہ حوثیوں کے خلاف چڑھائی کی لیکن اس کے باوجود حوثی ختم نہیں ہوئے، اور اس کی بنیادی وجہ ان کی گوریلا جو وارفیئر تھی اس میں ان کی کامیابی تھی۔ تو اب بھی اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے، ان کے اسلحہ خانوں کو، ان کے ڈپوز کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے جو ایئر کرافٹ میزائلز ہیں ان کے پاس، ان کے سینٹرز کو تباہ کیا جا رہا ہے، جو ان کے فوجی ایسٹس ہیں ان کو تباہ کرنے، انفراسٹرکچر ملک کا تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی موومنٹ آسانی سے نہ ہو سکے۔ چنانچہ لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت پوری کوشش یہ ہے کہ وہاں سے ان کو اس حد تک کمزور مجبور کر دیا جائے کہ بالآخر وہ کوئی کمپرومائز کرنے پہ تیار ہو جائے۔ تو اس وقت یہ کوشش ہے، اگلا اسٹیپ اگر ہوتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ زمینی فورسز داخل ہوں یمن کے اندر۔
یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں راشد کہ اگلی موو کیا ہو سکتی ہے۔
دیکھیے یہ بہت کچھ حالات پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس وقت کچھ قرائن، کچھ آثار یہ مل رہے ہیں کہ زمینی فورسز داخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مصر نے بڑی حد تک اندیا دے دیا ہے کہ وہ زمینی فورسز کے لیے تیار ہے۔ عرب لیگ کی جو سمٹ ہوئی ہے وہ اس نے، ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، ان کا جو کمیونیکے آیا ہے، اس نے بہت واضح اس میں کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جائیں گے اس کو یہ کرنے کے لیے، یمن کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ چنانچہ لگتا یہ ہے کہ اگر فضائی بمباری سے کام نہیں چلا تو پھر یہ زمینی فورسز کی طرف جائیں گی، اگرچہ کہ جب وہ زمینی آن سلاٹ ہوگا تو پھر اس خطے کا کیا بنے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ وہاں جس قسم کی جنگ ہوگی، کچھ تو خون ہوگا، دونوں طرف کے نقصانات ہوں گے، کون کتنے باڈی بیگز لینے کے لیے تیار ہوگا، یہ سارے بہت سوالیہ نشانات ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کے نتائج، اس کے عواقب تمام پارٹیز کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔
تو راشد، سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جو فوجی کارروائی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ہوتھی یا ہوسی قبائل یمن میں اب تک کن شہروں پر اپنا تسلط قائم رکھے ہوئے ہیں، یا ان کے حامی کن شہروں پر اب تک قابض ہیں، کچھ اندازہ ہے؟
دیکھیے نا، یہ بڑھ رہے تھے عدن کی طرف، ابھی تک یہ خبر نہیں آئی ہے کہ وہاں سے انہوں نے ریٹریٹ شروع کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ پہلے دن یہ خبر آئی تھی کہ وہ عدن کے ایئرپورٹ پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا ہوتھیوں نے، اور اس کے بعد دوبارہ اب جب یہ بمباری شروع ہوئی اس کے بعد دوبارہ جو وہاں کے صدر تھے منصور ہادی، ان کی فورسز نے دوبارہ اس پہ قبضہ کر لیا۔ دیکھیے وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ فوج بھی کوئی ایک فوج نہیں ہے، فوج پہ علی عبداللہ صالح وہاں 30 سال تک حکمران رہے ہیں، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے کہ ان کے بہت سے عزیز ایسے ہیں جو فوج کے مختلف ڈویژنس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے قبائلی کنیکشن ہیں۔ چنانچہ فوج کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو کہ یوں تو سرکاری یمنی فوج کا حصہ ہے، لیکن وہ ساتھ ہوتھیوں کا دے رہے ہیں، یا کم از کم ہوتھیوں کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کو بظاہر تیار نظر نہیں آتے۔ چنانچہ یہ بہت آسان کام نہیں ہے ہوتھیوں کو روکنا۔ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہوتھیوں نے ریٹریٹ کرنا نہیں شروع کیا ہے، اور یہی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر 3 دن کی بمباری کے باوجود یہ نہیں ہوا تو یہ بمباری کب تک چلے گی، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ مجبور ہو جائیں سعودی اور دوسری جو فورسز ہیں، الائٹ فورسز، کہ وہ زمینی فورسز داخل کریں، اور اگر یہ فیز آتا ہے تو یہ بہت تباہ کن فیز ہوگا۔
آئیے اب آپ کو یمن ہی لے چلیں، جہاں صدر عبد ربو منصور ہادی کے حامیوں اور مخالف حوثی قبائل جنگجوؤں کے درمیان جنگ کی تازہ صورتحال ابھی آپ کو راشد حسین بتا رہے تھے۔ یمن میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد دارالحکومت سنا میں مقیم تھی، مگر جنگ کے تناظر میں پاکستانی سفارتی حکام نے انہیں جنگ زدہ سنا سے نسبتاً محفوظ سمجھے جانے والے شہر الحدیدہ پہنچنے کا مشورہ دیا۔ آج جب پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے قومی فضائی ادارے کی ایک فلائٹ پاکستان انٹرنیشنل یا پی آئی اے کا ایک طیارہ وہاں پہنچا، لیکن حیرت انگیز طور پر یمن کے مختلف علاقوں سے پاکستانیوں کی اکثریت وطن واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یمن کی تازہ صورتحال اور وہاں سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کی تفصیلات مجھے بتائیں 38 برس سے یمن میں مقیم پاکستانی پرویز عالم نے۔
یہاں پہ یمن میں کوٹ سٹی ہے ہدیدہ، آج یہی کہ ابھی جنگو 747 لینڈ کیا ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے، اس میں 482 پیسنجرز کی کیپیسٹی ہے، اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو سینڈ دی پیپل دوز کیم فرام سنا اینڈ ادر سٹیز۔ ابھی بورڈنگ شروع ہو گئی ہے اور وہ پلین میں پیسنجر جا رہے ہیں۔
یہ فلائٹ کتنی دیر میں روانہ ہو جائے گی پرویز صاحب، کچھ اطلاع ہے آپ کو؟
تقریباً آدھے گھنٹے میں یہاں سے روانہ ہو جائے گی۔ اس کا یہاں پر اسٹے डेढ़ घंटे का स्टे था जिसमें 42 मिनट्स उनको चाहिए थे कूलिंग के लिए एंड देन रिफिलिंग एंड पैसेंजर्स के बोर्डिंग के लिए. टोटल डेढ़ घंटे का टाइम है यहाँ पे स्टे एंड देन दे विल लीव. पाकिस्तान के एम्बेसडर भी यहाँ पे मौजूद हैं. वो दूसरी फ्लाइट से जाएंगे विच इज एक्सपेक्टेड आफ्टर 3-4 आवर्स. वो यहाँ होटल में मौजूद है. कल रात पहुंच गए थे 500 लोगों के साथ क्योंकि उनके शरण में हालात ज्यादा खराब थे.
परवेज साहब, एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की यहाँ हुदैदा पहुंची है, वो सब के सब तो शायद इस जहाज पर सवार नहीं हो पाएंगे.
नहीं, सब नहीं आ सकते हैं, लेकिन तकरीबन 500-550 लोग आए सना से. तो अभी मेजोरिटी विल गो बाय दिस फ्लाइट और उसके बाद जो रह जाएंगे सना के लोग और बाकी और शहरों से आए हुए लोग वो दूसरी फ्लाइट में जो 3-4 घंटे के बाद एक्सपेक्टेड है यहाँ लैंड करना उससे भी जाएंगे. और जरूरत पड़ी तो कह रहे हैं कि और कल और फ्लाइट आ सकती है.
पाकिस्तानी बहरिया के जहाज भी बताया गया है कि वहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या इतनी बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की कि एक बहरी जहाज भी जरूरी होगा उनको वापस लाने के लिए?
उसकी बेसिक वजह जहाज भेजने की तादाद लोगों की नहीं है, बल्कि एडन जो साउथ ऑफ यमन है वहाँ से लोग अपने शहरों से निकल नहीं सकते, नॉर्थ में नहीं आ सकते. आई मीन हुदैदा या सना या ताइज सिटीज में नहीं जा सकते. साउथ में एडन से लोग मुकल्ला की साइड पे जाएंगे जो उमानी बॉर्डर से मिलता है, वहाँ शिप लेके आएंगे तो जितने भी पाकिस्तानी है उस पॉइंट पे जमा हो जाएंगे.
तो फिर वो बायसी वहाँ से वतन चले जाएंगे?
जी, क्योंकि वो लोग हुदैदा नहीं पहुँच सकते, सड़क उन्होंने ब्लॉक की हुई है.
परवेज साहब, सना में क्या सूरत हाल है और पाकिस्तानी कहाँ कहाँ है आपके ख्याल में जिनको हुदैदा पहुँचना है या पहुँच जाना चाहिए था अब तक?
देखिए, साउथ से तो साउथ ऑफ यमन से तो लोग हुदैदा नहीं आ सकते क्योंकि रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ताइज और सना जहाँ मेजोरिटी सना में है पाकिस्तानी कम्युनिटी वो आई है, जिसमें से 500 लोग आ चुके हैं और जो जा रहे हैं अभी, और बाकी कितने आते हैं एक आध घंटे में वेट कर रहे हैं कि शायद लोग अपनी कार से अपने बंदोबस्त से पहुंचे, तो ये पता चलेगा डेढ़ घंटे से 2 घंटे के बाद कि कितने लोग और आए हैं दूसरे शहरों से. अगर जगह हुई प्लेन में तो हुदैदा के जो लोग हैं जहाँ से फ्लाइट चलेगी उनको भी एकोमोडेट करेगी ताकि प्लेन खाली ना जाए.
परवेज साहब, ये बताया गया है कि करीबन कोई 3,000 पाकिस्तानी हैं और उनमें से कोई 1,200 हुदैदा पहुंच पाए हैं जो वतन वापस जाना चाहते हैं. क्या कोई ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो इन हालात के बावजूद भी पाकिस्तान वापस ना जाना चाहते हों?
बहुत बड़ी तादाद है जो वापस नहीं जाना चाहती. तकरीबन यमन में 3,000 पाकिस्तानी हैं, उनमें से सिर्फ 1,000 ने अभी तक रजामंदी जाहिर की है. और आज जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए थे आज जाने के लिए, उनमें से बहुत से लोगों ने विथड्रॉ कर लिया और कह रहे हैं कि हम लोग नहीं जा रहे हैं.
वो क्यों वतन वापस नहीं जाना चाहते? परवेज साहब, क्या वजह बता रहे हैं वो इस जंगजदा मुल्क से निकल के अपने वतन महफूज मकाम पे क्यों नहीं जाना चाह रहे वो?
उसकी बेसिक वजह तो ये है कि वो समझते हैं कि हुदैदा ज्यादा खतरनाक जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3-4 टारगेट थे जो कल उन्होंने हिट कर दिए हैं और कोई ऐसा टारगेट नहीं बचा जिसमें अटैक का खतरा हो. दूसरे हुदैदा जो है वो सऊदी बॉर्डर के नजदीक है, 2.5 घंटे की ड्राइव है जिजान बॉर्डर के लिए. तो लोगों का ये है कि अगर हालात खराब हुए तो 2.5 घंटे की ड्राइव करके सऊदी में जाकर जिजान से फ्लाई कर सकते हैं.
परवेज साहब, आपकी फैमिली भी क्या वहीं सना में ही है?
नहीं, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ सिर्फ मेरे साथ हुदैदा में है, बच्चे वगैरह सब मेरे यहीं पर थे लेकिन चले गए वो पहले. मेरी बेटी कुवैत में होती है और बेटा मेरा भी काशी पहुंच गए. और हमारा भी प्रोग्राम आज तो जाने का नहीं है, हमने सोचा सबसे लास्ट वाली फ्लाइट में जाएंगे सबको भेज के.
पाकिस्तानी जो वहाँ फंसे हुए हैं परवेज साहब, क्या उनमें कोई इस्तराब या तश्वीश या परेशानी या घबराहट पाई जाती है वतन वापस जाने के लिए करना चाहते हैं ये फैसला?
बहुत से लोग जो नहीं जाना चाह रहे उसकी वजह यही समझ में आती है कि यहाँ पे उन लोगों की अच्छी जॉब्स हैं, अच्छी सैलरीज हैं और वो समझते हैं कि इतना बड़ा रिस्क भी नहीं है. उनकी असेसमेंट ऐसी है. उसकी वजह यह है कि सऊदी बॉर्डर यहाँ से लगता है, जो साउथ है वहाँ पे उमान का बॉर्डर लगता है, तो हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बुरे हालात में बजाय इसके कि जॉब छोड़ के जाए. माशी वजह है कि यहाँ पे सैलरीज एंड फैसिलिटीज ऑलमोस्ट हर एक की बहुत अच्छी है. वो जो लोकल लोगों से उनका बहुत اچھے تعلقات ہیں، یمنی پیپل آر ویری ویری فرینڈلی، اس وجہ سے وہ نہیں جاننا چاہتے کہ پاکستان جا کے معاشی دشواری کا شکار ہو سکتے ہیں۔
پرویز صاحب، ہماری بہت سارے پاکستانیوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو لوگ پاکستان سے یمن میں موجود ہیں، جب وہ حدیدہ کا سفر کر رہے تھے تو راستے میں کہیں یا تو یمن کی فوج نے روکا یا پھر حوثی باغیوں نے روکا، لیکن بالآخر حدیدہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو کیا یمن کی فوج یا یمن کے جو باغی ہیں پاکستانیوں کے لیے کس قسم کا رویہ رکھتے ہیں؟
جو کل قافلہ ہے ان کو اصل میں یہاں پہ ہائی ویز کے اوپر چیک پوائنٹس بہت زیادہ ہیں، اور ایک چیک پوائنٹ پہ شاید کوئی کنفیوژن تھا جس کی وجہ سے ان کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ رکنا پڑا، اور بعد میں کلیئرنس ہونے کے بعد آگے آ سکے۔
تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں پرویز صاحب کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے صدر عبدالربو منصور ہادی اور ان کے جو مخالفین ہیں حوثی قبائل کے درمیان، اس لڑائی میں اب تک آپ کو کیا اطلاعات مل پائی ہیں؟
یہ جھڑپیں ہو رہی ہیں مختلف جواب چھوٹے پیمانے پہ، فل وار اسکیل پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ لوگ کاروائی کر رہے ہیں، اٹس ناٹ اے فل فلیش وار۔
اب تک کیا اطلاعات آئی ہیں، کسی جانی نقصان کی یا مالی نقصان کی کچھ اندازہ ہے؟
کیجولیٹی تو بہت کم ہے، اور یہ چینل سے پتہ چل رہی ہے، یہ لوگ زیادہ اوپنلی نہیں اعتراف کرتے ہیں، اگر 10 مرے تو 2 کہتے ہیں اور دوسری سائڈ پر 4 مرے تو اس کو بڑھا دیتے ہیں، تو کنفرم نہیں کر سکتے، لیکن جو عام رویہ ہے کہ کیجولیٹی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن نقصان بہت ہوا ہے۔
پرویز صاحب، مقامی
اڑا دیا ہے ایئر فورس کو، اور ایئر فورس کو ٹارگیٹ کیا، جو بھی ان کے اسٹریٹجک ہدف ان پہ حملے کیے ہیں، ایسا کہ شہروں پہ گھروں کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔
تو اب سنا میں اور یہاں الحدیدہ میں یمنی فوج کا قبضہ ہے یا حوثی باغیوں کا قبضہ ہے، کس کے زیر اثر ہیں یہ دونوں علاقے؟
جی ہاں، حوثیوں کا قبضہ ہے
دونوں جگہ پر، سنا میں بھی اور الحدیدہ میں بھی۔
جی،
تو یعنی ایک بڑا علاقہ اب باغیوں کے قبضے میں۔
جی ہاں، ایڈن میں بھی وہ لوگ انٹر ہو گئے تھے ابھی تھرسڈے کو، تو ایڈن میں بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور ایئر بیس تھا بہت بڑا وہاں پہ۔
پرویز صاحب، یہ جو سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے فوجی کاروائی کی ہے، جو بمباری کی ہے، اس کے بارے میں وہاں لوگوں کا کیا خیال ہے، اور اس کے بارے میں وہاں ذرائع ابلاغ کیا کہہ رہے ہیں؟
لوگوں کا یہ خیال شروع کے 2 دن تک کہ جو بمباری ہو رہی ہے اس میں کولیشن پارٹنرز بھی شامل ہیں انکلوڈنگ پاکستان، تو ریئیکشن واز ویری ہارش، لیکن ایسا ایسا یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان ایکٹیولی از ناٹ انوالو، وہ صرف اس وقت انوالو ہوگا جب سعودی عرب کے اوپر کوئی حملہ ہوا تھا، تو ہم لوگ کچھ اس کو یقین کرنا شروع کر دیا، ورنہ شروع کے 2-3 دن تک بہت نیگیٹو ریئیکشن تھا۔
کس کا نیگیٹو ریئیکشن تھا پرویز صاحب، کیا مقامی حوثی قبائل نے رد عمل؟
جی ہاں، کیونکہ ان کی ایک انا ہوتی ہے عرب کی کہ کچھ بھی ہو جائے، غلط بھی ہے، لیکن باہر کی کمیونٹی ان کو کریٹیسائز کرے ان کو اچھا نہیں لگتا۔
اچھا، تو پاکستان نے جب یہ کہا تھا کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر یمن میں فوجی کاروائی میں شریک ہو سکتا ہے، تو خاصا شدید طور پر باغیوں نے اس پر رد عمل ظاہر کیا تھا۔
جی جی،
یمن میں گزشتہ 38 برس سے مقیم پاکستانی پرویز عالم کی گفتگو آپ نے سنی۔ آپ نے سنا کہ قریباً 3,000 پاکستانی یمن میں ہیں، مگر ان میں سے 2,000 کے لگ بھگ یمن میں جنگ کے باوجود پاکستان واپس نہیں جانا چاہتے، مگر کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو جلد از جلد جنگ زدہ یمن سے نکل کر اپنے وطن واپس پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان کا موقف کیا ہے؟ مختلف شہروں سے یمن کے شہر حدیدہ پہنچنے تک ان پر کیا گزری، اور پاکستان میں ان کے اہل خانہ پر کیا گزرتی رہی، یہ ہم آپ کو ذرا دیر میں سنوائیں گے۔ فی الحال آپ کو پاکستان کے شہر پشاور لیے چلتے ہیں، جہاں سے خبریں ہیں کہ ایک فوجی افسر یعنی لیفٹیننٹ کرنل کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام نے جو تفصیل BBC Urdu.com کو بتائی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کرنل طاہر عظیم کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، وہ پشاور کے علاقے حیات آباد کی اباسین مارکیٹ میں ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ اباسین مارکیٹ میں وہ ظہر کی نماز کے بعد جب مسجد سے اپنے گھر جا رہے تھے تو نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی، انہیں طبی امداد کے لیے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پہنچایا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد پولیس تو موقع پر پہنچی اور اس نے علاقے کو گھیر لیا۔ پولیس حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل طاہر عظیم کا تعلق پشاور کے مضافاتی علاقے بڑا بیر سے تھا، وہ راولپنڈی میں تعینات تھے اور اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے پشاور آئے ہوئے تھے۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ خاندانی دشمنی کا لگتا ہے۔ یہ تفصیلات آپ اگر پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری شہ سرخی ہے عرب لیگ کا مشترکہ فوج بنانے کا اعلان۔ یہاں آپ کو پشاور کی صورتحال بھی مل جائے گی۔ سیر بھی ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
اب کھیل کی خبریں سنتے ہیں سبا ناز سے۔
آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر 5ویں مرتبہ کرکٹ ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔
آسٹریلیا ہیو ایمفیٹیکلی ون دیئر 5th ورلڈ کپ بائی 7 وکٹس۔
پہلی بار فائنل تک رسائی حاصل کرنے والی نیوزی لینڈ کی ٹیم نے آسٹریلیا کو 184 رنز کا ہدف دیا، جو اس نے بآسانی 34ویں اوور میں پورا کر لیا۔ میلبرن میں کپتان برینڈن میککلم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ تو کیا، لیکن خود پہلے ہی اوور میں 0 پر آؤٹ ہو کر اپنی ٹیم کے حوصلے پست کر گئے۔ 39 رنز پر میککلم، گپٹل اور ولیمسن کی وکٹیں گرنے سے نیوزی لینڈ کی بیٹنگ لائن کی کمر ٹوٹ گئی۔ راس ٹیلر اور گرانٹ ایلیٹ کی 111 رنز کی شراکت سے بڑے اسکور کی امید بندھی، لیکن فوکنر نے ایک ہی اوور میں ٹیلر اور اینڈرسن کو آؤٹ کر دیا۔ ڈینیل وٹوری مچل جانسن کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے تو ایلیٹ 83 رنز پر ہیڈن کے ہاتھوں کیچ ہو گئے۔ یہ اس ٹورنامنٹ میں ان کا 16th کیچ تھا۔ گپٹل ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 547 رنز بنانے والے بیٹسمین بن گئے، اور آسٹریلین کپتان مائیکل کلارک نے اپنے کیریئر کا اختتام ورلڈ کپ کے فاتح کے طور پر کیا۔ جیت کے بعد ان کا کہنا تھا، ون ڈے کرکٹ سے دوری کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا جاری رکھوں گا۔ کیا ٹورنامنٹ تھا، میں خود کو چاند پر محسوس کرتا ہوں۔ ہم نے یہ ورلڈ کپ 16 کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا، اور یقیناً ہم یہ اعزاز اپنے چھوٹے بھائی اور ٹیم میٹ فلپ ہیوز کے نام کرتے ہیں۔ میامی ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں برطانیہ کی ہیدر واٹسن جرمنی کی اینجلیک کربر کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں۔ فارمولا 1 کار ریس میں ملائیشین گراں پری فراری ٹیم کے ڈرائیور زباسٹین فیٹل نے جیت لی ہے، جبکہ مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن دوسرے نمبر پر آنے کے باوجود پوائنٹس ٹیبل پر 43 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہیں۔
کھیل کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی، سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج اتوار ہے، آج آپ وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات سنتے ہیں، اور آج ہی ہم آپ کو آپ کے خطوط پر مبنی سلسلہ بھی سنواتے ہیں، آپ کا خط ملا۔ آج بھی سنوائیں گے لیکن ذرا دیر میں۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں شمائلہ خان کے ساتھ اب تک کی خاص خاص خبروں پر۔
مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے اعلان کیا ہے کہ عرب لیگ کے رکن ممالک کے سربراہان کے درمیان ایک مشترکہ عرب فوج بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت کی اطلاعات ہیں۔ نائجیریا میں سینیٹر کے روز صدارتی انتخاب کے دوران سامنے آنے والی تکنیکی خرابیوں کے سبب آج ایک بار پھر ملک کے مختلف پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ ہوئی۔ ٹیونس کی دارالحکومت ٹیونس میں دسیوں ہزاروں افراد دہشت گردی خصوصاً حال ہی میں شہر کے ایک عجائب گھر پر ہونے والے مہلک حملے کے خلاف مارچ کر رہے ہیں. یورپ میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسی یوروپول کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کی کوششوں میں حکام کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ محفوظ آن لائن مواصلات کا استعمال ہے. اور آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو ایک آسان مقابلے کے بعد 7 وکٹوں سے شکست دے کر 5ویں مرتبہ کرکٹ کا عالمی کپ جیت لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا. سیربین بی بی سی اردو ڈاٹ اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا آج بڑا موضوع خطہ عرب کی وہ صورتحال ہے جس میں عرب ممالک ایک جانب مشترکہ فوج بنانے پر رضامند ہوئے ہیں. اتفاق کیا ہے؟ یہ اتفاق شرم الشیخ میں جاری عرب لیگ کے اجلاس میں ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف یمن کی صورتحال ہم نے آپ کو بتائی کہ وہاں جنگ جاری ہے اور وہاں قریباً 3,000 پاکستانی ہیں جن میں سے قریباً 1,000 وطن واپس جانا چاہتے ہیں اور انہیں وطن واپس لانے کے لیے پی آئی اے کا ایک طیارہ آج حدیدہ پہنچا ہے اور اب ان میں سے قریباً 500 لوگ پاکستان پہنچائے جا رہے ہیں. یمن سے پاکستانیوں کا یہ انخلا جب شروع ہو رہا ہے تو پاکستان کے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف علاقوں سے حدیدہ پہنچے ہیں. انہی میں سے ایک سید ریحان بھی ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ یمن میں تھے. انہوں نے فون پر ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر کو یمن کے دارالحکومت سے حدیدہ تک پہنچنے کا احوال اور وطن واپسی کے لیے جہاز میں سفر سوار ہونے کی داستان سنائی.
پاکستان میں لاہور سے اور یمن میں ایز اے ٹیلی کام کنسلٹنٹ.
ٹھیک ہے, تو اس وقت کس پلین میں ہیں آپ اور منزل کیا
ہے؟ اس ٹائم ہم پی آئی اے کا ہے, آئی گیس بوئنگ 747, ناٹ شیور بٹ اٹس ہیوج پلین. اور ڈیسٹینیشن ہماری کراچی ہے. کراچی کے بعد ناٹ شیور لاہور یا اسلام آباد کون سی ہوگی, لیکن فی الحال ہماری فرسٹ ڈیسٹینیشن کراچی ہے.
جہاز میں بڑا شور سنائی دے رہا ہے, لگ رہا ہے کہ بہت گنجائش سے زیادہ تو نہیں بھر دیا گئی. کتنے لوگ ہیں ارد گرد جہاز؟
ایسا نہیں ہے ایکچولی, جو سننے میں آ رہا تھا وہ کیپیسٹی اراؤنڈ 500 تھی اور جو پاکستانیز ہیں وہ اراؤنڈ 410 ہوں گے اپروکسیمیٹلی.
تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس جہاز تک پہنچنے کے لیے کس کشت سے گزرے ہیں آپ, کہاں سے سفر شروع ہوا آپ کا اور کن مراحل سے گزرے؟
ہمارا جو سفر اسٹارٹ ہوا وہ کل ہوا تھا سنا سے. سنا یمن کا کیپیٹل ہے جہاں پہ بہت ہیوی اسٹرائک شروع ہو گئے تھے 3 دن سے نا. سنا میں سارے نا بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے تھے اور جتنا جلدی ہو سکتا تھا وہ سنا سے ٹویٹ کرنا چاہ رہے تھے. کل ہم کی سنا سے چلے بائی روڈ, قافلے کی صورت میں تقریباً 16 بسز تھیں اور اپروکسیمیٹلی 400 پاکستانیز ہمارے ساتھ تھے. اور رات کو ہم حدیدہ پہنچے. حدیدہ وہ سٹی ہے جہاں پہ پورٹ بھی لگتا ہے اور نسبتاً یہ سیفر سٹی ہے, یہاں پہ اسٹرائک کم ہوتے ہیں. آل دو کہ کل یہاں پہ ایئرپورٹ پہ اسٹرائک ہوا ہے, ایئرپورٹ کا کچھ اس کا ڈیمیج ہوا ہوا ہے, لیکن اسٹل یہاں پہ یعنی سیفر سائٹ آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں.
پیچھے آپ کے کتنے ساتھی ہیں کوئی بتا سکیں گے؟
دیکھیں سنا سے تو آلموسٹ تمام پاکستانی کوئٹ کر چکے ہیں. سنا میں فی الحال آئی ڈونٹ تھنک کہ لیس دین 20 یا 30 پاکستانیز رہ گئے ہوں گے, بلکہ شاید 15 بھی نہ ہو.
جی
ایڈن میں ہیں پاکستانیز, ان کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان آلریڈی پلان کر رہی ہے. مکلا میں ہیں, آل دو مکلا از اے مچ سیفر سٹی ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز, لیکن مکلا والے جو ہیں بائی شپ شاید جبوتی ایگزٹ کر جائیں گے. جبوتی ایک اور کنٹری ہے یمن کی نیبرنگ کنٹری.
یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بس کا سفر کیا سنا سے اس جہاز تک, ہمارے سامعین کو سنا سکیں گے کہ کس طرح کے مناظر تھے رستے میں؟ کیونکہ یہاں پر بیٹھ کر تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے.
آپ کو میں بتا دیتا ہوں, جیسے ہم سنا سے نکلے کم از کم جو جتنا تھا مجھے پرسنلی مجھے کچھ ڈاؤٹ تھے کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو. تو پہلی چیک پوسٹ آئی تھی وہاں پہ ہم نے تقریباً 2 گھنٹے سے گزارے.
جی
ریزن یہ تھی کہ انٹر سٹی موومنٹ جو بھی کوئی فارنر کرتا ہے ان کو ایک لیٹر ریکوائرڈ ہوتا ہے.
سیٹرڈے
کو وہ لیٹر ہمارے پاس نہیں تھا کیونکہ آفیسز میں سویٹ کلوز ہوتی ہیں. پھر ایمبیسی آف پاکستان نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, اپنے بندے کو بھیجا, اس لیٹر کو امیڈیٹ بیسس پہ اسکین کروا کے تیار کروا کے کنسرن اتھارٹیز کو دیا اور پھر ہمیں آگے کے لیے گرین کر دیا گیا. اس کے بعد رستہ ضرور خطرناک تھا,
کیا مناظر تھے؟ تباہی پھیلی ہوئی ہے یا بالکل خاموشی ہے ہر طرف؟
دیکھیں وہ اس روڈ سے تو وہ سائٹ نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا کا ایریا ہے کہ وہ صرف ارد گرد کوئی آبادی نہیں ہے, لیکن لوکل سنا سے بہت زیادہ کل ٹریول کیا ہے کہ ہر گاڑی کے اوپر آپ کو بیگ اور پیکنگ لگیج نظر آ رہا تھا.
صحیح,
لوکل کل بہت زیادہ ٹویٹ کر گیا سنا سے.
یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی پالیسی تو اب تک آپ جان چکے ہوں گے, جو وہاں پہ حوثی قبائل ہیں, کیسا لگا آپ کو ان کا رویہ حوثیوں کا آپ کے ساتھ؟
اس چیز کے اوپر میں کوئی دو پالیسیز میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن کوئی پرابلم نہیں,
کوئی خطرہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کیا؟
نہیں, کیونکہ ہم کافی عرصے سے وہاں پہ ہیں, وہ یہ نہیں کہ خدا نہ خاصہ نو گو ایریاز ہیں کہ آپ چلے گئے تو واپسی بھی انہوں نے دیکھ لی آپ کو پکڑ لینا ہے چھوڑنا نہیں ہے, تو وہ اتنا کا فی الحال.
یمن سے روانہ ہونے والے پاکستانی سید ریحان, لیکن ابھی بھی یمن کے دیگر شہروں میں کئی پاکستانی موجود ہیں اور ملک چھوڑنے کی تیاریوں میں ہیں. تائز سے سلیم شاہد نے بھی ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر سے بات کی.
پاکستان سے جو ہے میں لاہور سے ہوں, اور یمن میں محمد علی عثمان انٹرنیشنل اسکول میں ایز اے فزکس ٹیچر کام کر رہا ہوں. تائز میں
تو تائز کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور وہاں کے پاکستانی کس حال میں ہیں؟
بھجن جو تائز میں ہے ابھی سچویشن ٹھیک ہے, یعنی یہاں پہ اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہیں ہمیں, اور ہم جو ہے وہ اسکول کے کمپاؤنڈ میں رہ رہے ہیں, تو یہاں پہ حالات نارمل ہیں. یعنی صرف ایک مرتبہ جو ہے وہ آئی تھنک جمعرات کو جو ہے وہ شیلنگ ہوئی ہے کوئی لاسٹ تھرسڈے, وہ بھی 1 آور, بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوا یہاں پہ.
تو اس شہر میں کتنے پاکستانی رہتے ہیں آپ کے علاوہ؟
بھائی اصل میں یہاں پہ میں نیا ہوں, اور میرے مطابق جو ہے وہ تقریباً کوئی رف گیس ہے یعنی 60-100 ہوں گے. یعنی
تو آپ کو نہیں کہا گیا یا آپ کو نہیں لگا کہ آپ کو یمن اب چھوڑنا ہے؟
اصل میں ہمارا اسکول جو ہے وہ بند تھا, تو اسکول ایڈمنسٹریشن نہیں تھی یہاں پہ, تو آج جو ہے وہ ہم نے کال کیا اسکول ایڈمنسٹریشن کو, تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ ہم سے ہمارے پاسپورٹ لیے ہیں اور وہ ایگزٹری انٹری کے لیے انہوں نے دے دیے, اور انہوں نے کہا کہ کوئی البتہ تو تائز میں ایسا کچھ ہوگا نہیں, اگر ہوا تو ہم آپ کو اپنے مین سے جو ہے وہ ایویکیویٹ کروائیں گے. اور کل جو پاکستان کے لیے ہمارے پاس ایک اپرچونیٹی تھی, اس میں یہ تھا کہ ہم بیگ اٹھاتے اور نکل جاتے, اور اسکول ایڈمنسٹریشن بالکل جو ہے وہ خاموش تھی, اور ہمارے جو پیسے تھے بینکس میں یا ہماری جو گاڑیاں تھیں یا جو ہمارے ایسٹس تھے وہ سارے کے سارے یہیں پہ رہتے اور ہم نکل جاتے, یہ ہمارے پاس آپشن تھی. تو ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ہم جو ہے وہ اسکول ایڈمنسٹریشن کو انفارم کریں اور اس کے بعد نکلیں.
یعنی جو ایسٹس ہیں, جو جمع پونجی ہے, جو کمائی ہے, وہ ضائع نہ جائے.
یعنی ایک یہ بھی فیکٹر تھا, دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ وہ تو سنا سے چلے ہیں کارواں کی شکل میں, اور میری فیملی یہاں پہ تھی اور ایک دوسری فیملی تھی ہمارے پاس. یہاں پہ ٹریول کرنے کے لیے آپ کے پاس تصریح ہونا ضروری ہے, جسے ہم کہتے ہیں روٹ پرمٹ.
جی,
اگر ہم ڈاکومنٹس کے بغیر جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں, اور راستے میں ہوتی اس کی جو ہے بہت سی چیک پوسٹ ہیں, تو بینگ اے پاکستانی جو رومرس تھی کہ پاکستان پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس میں سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹرائکس میں, تو جو میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ یہ نہ ہو کہ کسی چیک پوسٹ پہ اتار لیں اور ہم کسی بھی کھاتے میں نہ جائیں, کیونکہ نہ تو ہمارے ریکارڈ جو ہے وہ اسکول میں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اور نہ ہی پاکستان امبیسی میں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں کہاں نہیں.
پاکستانی سفارت خانہ اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس شہر میں؟
اس شہر میں پاکستانی سفارت خانے نے جو ہے وہ ہمیں میل کی, تو ہم نے اپنی ڈیٹیلز جو ہیں ان کو بھجوائی ہیں, اور پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ ہم ان ٹچ رہے ہیں اور انہیں کافی کوآپریٹ کیا ہے ہر ایک کے ساتھ, اور جو حدیدہ میں بندے پہنچے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے انٹرٹین کیا گیا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے ٹریولنگ کا یہاں پہ جو ہم نے فیس کیا. بعض جو بیچلر تھے آج بھی 2 گئے ہیں اور ایک اور گیا ہے, وہ نکلے ہیں اور وہ پہنچے بھی ہیں وہاں پہ, لیکن میں فیملی کی وجہ سے, اگر میں اکیلا ہوتا تو میں بھی نکلتا, میں فیملی کی وجہ سے جو ہے وہ رکا ہوں.
جو تائز ہے وہاں کے یمنی اور آپ پاکستانی وہاں رہ رہے تھے, آپ کے تعلقات کیسے ہیں, کیسے رہے ہیں, اور اس میں کوئی تبدیلی آئی یہ جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں اس کے باعث؟
سر ان پرٹیکولر نو, یمنی تو جو لوکل ہیں یہاں پہ بہت پیار کرنے والے ہیں, اور مجھے تو ان میں کوئی جو ہے وہ چینج نظر نہیں آئی. اب یہ جو ہوتیز ہیں ان کے ساتھ ہمارے انٹریکشن ہے ہی نہیں بالکل. ہماری انٹریکشن ہے لوکل یمنیز کے ساتھ جو ٹیچنگ اسٹاف ہے یہاں پہ یا یہاں پہ جو شاپس ہیں وہاں پہ جاتے ہیں, تو ان کے بہیویئر میں مجھے تو کوئی نظر نہیں آئی, دلوں کے حال اللہ جانتا ہے.
تو کوئی گپ شپ میں کیا وہ کہتے ہیں, یہ جو انٹرنیشنل افیئرز اس وقت چل رہے ہیں, جو سعودیہ کا معاملہ چل رہا ہے, جو پاکستانی یہاں سے کہہ رہے ہیں, اس میں کیا باتیں, جو یمنی ہیں مقامی ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں, پاکستان کا کی جو اسٹینڈنگ ہے اس سارے افیئر میں؟
بھائی اس میں یہ ہے کہ وہ مذاق کے طور پہ تو کہتے ہیں کہ پاکستانی سادہ سعودی عربیہ, یعنی پاکستان نے جو ہے وہ سعودی عربیہ کی مدد کی, لیکن ایز سچ جو ہے وہ کوئی ان کی بٹرنیس ایسی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں بھی ان کو پتا ہے کہ ہم بینگ پاکستانی ہیں, تو ابھی تک تو ان کے یعنی ایٹیچیوڈ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان جنرل ایز اے یمنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک پہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے وہ غلط ہے. یعنی
یمن میں پاکستانی سلیم شاہد گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر سے. اب بات ایران اور عالمی طاقتوں کے مذاکرات کی. ایران کے متنازع جوہری عزائم پر ان دنوں سوئٹزرلینڈ میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے مذاکرات جاری ہیں. مذاکرات میں امریکہ, روس, برطانیہ اور جرمنی بھی شامل ہیں. اب اطلاعات ہیں کہ بات چیت کسی حتمی مرحلے پر پہنچنا ہی چاہتی ہے. کامران بخاری عالمی انٹیلیجنس کے ایک ادارے اسٹریٹیجک فورکاسٹنگ کے نائب صدر بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی. اس وقت براہ راست فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے کامران بخاری سے ہی پوچھتے ہیں کہ کامران یہ بتائیے کہ کیا امکان ہے کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کا؟
جی کسی قسم کا معاہدہ تو ضرور ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کی صورتحال کیا ہوگی, اس کی خط و خال کیا ہوگا اور وہ کتنی جلدی ہوگا. ویسے تو 31 تاریخ کی جو وہ ایک ڈیڈ لائن ہے اس کو میٹ کرنا ہے, اور کچھ جو ہے وہ باز گس جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ باتوں پہ جو ہے وہ بہت ساری پیش رفت ہو چکی ہے, لیکن کچھ معاملات پہ ابھی بھی جو ہے وہ خاصی کشیدگی ہے.
کیا معاملات ہیں کامران وہ جن پہ کشیدگی ہے, کہاں الجھے ہوئے ہیں مذاکرات؟
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اپنا جو بیسکلی دورانیہ ہے, جو جسے کہتے ہیں کہ جی آپ 10 سال تک جو ہے آپ انسپیکشنز ریجیم کے تحت رہیں گے, اس کے اوپر ایک جو ہے اختلافات ہیں. پھر سینکشنز کس حد تک جو ہے ریلیف ملے گی اس کے اوپر اختلافات ہیں. اگر جو ہے وہ جوہری پروگرام کی ڈیٹیلز میں جایا جائے تو پھر اس میں کس حد تک آپ کو جو ہے وہ انرچ یورینیم جو ہے وہ شپ آؤٹ کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر گفتگو میں کچھ جو ہے وہ ڈس اگریمنٹس ہیں, اور کس حد تک جو ہے آپ وہ ریسرچ کر سکتے ہیں, اس کی جو ہے کیا سیلنگ ہوگی. ان سارے معاملات پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہونی ہیں, اور لگ تو یہی رہا ہے کہ مطلب 70-80% تک تو وہ ایک طرح سے جو ہے باتیں طے ہو چکی ہیں, لیکن جو 20-30% ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کے اوپر اچھی خاصی جو ہے وہ ایک ڈس اگریمنٹ ابھی بھی چل رہی ہے. یہ چیز جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے جو میڈیا میں جو ہے جو لیکس ہو رہی ہیں, باقی اندر کا حال تو جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کسی کو بھی واضح طور پہ پتا ہے.
تو کامران اگر یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جاتی ہے تو کیا ڈیڈ لائن میں توسیع ہوگی یا مذاکرات ہی ختم ہو جائیں گے پھر؟
نہیں میں نہیں سمجھتا مذاکرات ختم ہو جائیں گے. دیکھیں اسٹریٹیجکلی دونوں سائڈ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ معاہدہ کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ معاہدہ کیسے کیا جائے, تو اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. وہ اسٹریٹیجک انٹینٹ تو ہے. تو اگر فرض کریں ابھی نہیں ہوتا یہ مطلب یہ 31 تاریخ تک جو ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں ہو پائے گا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو وہ فریقین ہیں وہ کہیں گے کہ چلیں ہم جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ اس حد تک معاہدہ ہو چکا ہے, ابھی باقی بات چیت اسی وجہ سے ہم نے جون تک کے لیے اپنا آپ کو مہلت دی تھی پہلے سے ہی, تو وہ چیزیں ہم طے کریں گے جون تک. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جو 11th آور ہے, جو آخری چند جو ہے نا دن ہیں, جیسے آج 29 تاریخ ہے, کل 30 ہے اور پھر 31 ہے, کل میں سمجھتا ہوں کہ کچھ صورتحال مزید واضح ہوگی کہ کیا ہوگا. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے معاملات کو اب جو ہے نا 31 سے پہلے طے کر لیا جائے, کر سکتے ہیں کر لیں, جو نہیں ہو سکیں گے پھر ان کو جون تک جو ہے ملتوی کر دیں گے.
کامران اس سے بالکل الگ خطہ عرب میں ایک بالکل الگ صورتحال ہے. یمن میں خانہ جنگی ہو رہی ہے, سعودی عرب اور اس کے اتحادی حملہ آور ہیں یمن میں. یہ جو پوری صورتحال ہے یمن اور سعودی عرب کی, کیا یہ ایران اور عالمی طاقتوں کے مذاکرات پر اثر انداز ہو رہی ہے؟
تو میں نہیں سمجھتا کہ ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا جو سعودی عرب کے اقدامات ہیں یا وہاں جو ایک یمن ایک نئے سرے سے ایک نئے جو ہے بیٹل گراؤنڈ کے طور پہ ابھرا ہے, جو جیو سیکٹیرین کانفلکٹ ہے سعودی عرب اور ایران کی, کہ وہ یہ جو جوہری پروگرام کے اوپر جو بات چیت چل رہی ہے اس کے اوپر کوئی اسٹریٹیجک قسم کا اثر رکھ سکتا ہے، میں نے ایسا نہیں ہے، لیکن ٹیکٹیکلی ضرور ہوتا ہے بات چیت میں جو ہے نا بات کی جاتی ہے کہ جیسے امریکہ کوشش کرے گا کہ دیکھیں بات چیت کے دوران یہ بات سامنے آ سکتی ہے کہ دیکھیں امریکہ کے اپنے ایرانین جو پارٹنرز ہیں ان کے نیگوشیٹنگ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھی دیکھیں آپ ہم آپ کے تحفظات جو یمن کو لے کر ہیں ان کو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے انٹرسٹ کو برقرار رکھیں گے اگر آپ لچک دکھائیں یہ جوہری پروگرام کے اوپر، یہ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایران جو ہے جوابی کارروائی میں یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کو یمن میں جو ہے نا زیادہ مسائل ہیں ہمیں کم ہیں، تو اگر آپ لچک دکھائیں تو ہم جو ہے تھوڑی سی یمن کے بارے میں لچک دکھائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹیکٹیکل لیول پہ تو جو ہے اس کا اثر ہو رہا ہے، لیکن کوئی بڑے پیمانے پہ میں نہیں سمجھتا کوئی ڈسرپشن ہوگا۔
جی بہت بہت شکریہ کامران بخاری، امریکہ سے ہمیں ساری صورتحال بتا رہے تھے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے مذاکرات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور یمن کی صورتحال اس پر اثر انداز ہوگی یا نہیں۔ سیر بھی نبی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
سیروینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ریڈیو کالم بات سے بات کا۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی قطعاً اجلت نہیں، کیونکہ سعودی عرب روس نہیں اور یمن یوکرین نہیں۔ عرب لیگ کا صدر دفتر قاہرہ میں ہے اور قاہرہ پہ خلیجی چیک بک کا سایہ۔ اسلامی کانفرنس تنظیم کا صدر دفتر جدہ میں اور جدہ سعودی عرب میں اور سعودی عرب یمن میں۔ اگر تو یہ کوئی شیعہ سنی جھگڑا ہے تو پھر خلیج تعاون کونسل کا چھٹا سنی رکن عمان سعودی قیادت والے یمن بچاؤ اتحاد سے اب تک باہر کیوں؟ اگر یہ اتحاد یمن کی سنی اکثریت کو ایران نواز زیدی شیعوں سے بچانا چاہتا ہے تو پھر یہی فارمولہ بحرین کی اقلیتی سنی بادشاہت کے معاملے میں الٹا کیوں؟ اور پھر شام کی سنی اکثریت کو علوی اقلیتی آمریت سے بچانے کے لیے سیدھا کیوں؟ اور پھر یہ سنی بچاؤ اتحاد سنی حماس اور سنی اخوان المسلمین کی جان کے درپے کیوں؟ اگر ترکی، قطر، مصر اور متحدہ عرب امارات جنگ یمن میں سعودی ساجیدار ہیں تو پھر یہ اتحادی لیبیا میں اپنے اپنے مسلح پٹھوں کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ کیوں تلے بیٹھے ہیں؟ اگر مشرق وسطی کے شیعہ و سنی اکثریتی ممالک القاعدہ اور داعش کو مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں تو پھر دونوں سے متحدہ طور پہ نمٹنے کی بجائے ایک دوسرے کے کپڑے کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ اور پھر امریکہ عراقی شیعہ حکومت اور ملیشیا کی فوجی و تکنیکی مدد کیوں کر رہا ہے مگر یمنی شیعوں کے خلاف سعودی اتحاد کو مواصلاتی مدد و سیارچی معلومات کی خوشی میں دے رہا ہے؟ اور اگر یمن سعودی جھگڑا خالصتاً عرب ہے تو پھر غیر عرب پاکستان کو کیوں کدوایا جا رہا ہے؟ اور پھر پاکستان ہی کیوں؟ اسلامی سربراہ کانفرنس کے 40 سے زائد غیر عرب ممالک کیوں اس کار خیر میں شرکت سے محروم ہے؟ تو کیا کچھ ایسے گستاخ سنی اکثریتی ممالک بھی ہیں جو خادم حرمین و شریفین کی درخواست تک ٹال دیں؟ اور یہ کیسی شاندار صورتحال ہے جو یمن، عراق اور شام کے اچھے خاصے علاقے کو کنٹرول کرنے والی القاعدہ و داعش کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی کھلی منکر اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یکساں باعث مسرت و اطمینان ہے؟ اور رہا پاکستان، سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ قلعہ عالم اسلام جملہ تقریبات و مہمانوں کے لیے بلا امتیاز مناسب کرائے پہ دستیاب ہے۔ پاکستان کو خدا نے اس قدر استحکام و توانائی بخش رکھی ہے کہ افغانستان، کشمیر، بلوچستان، فاٹا اور اندرونی جہادی نیٹورک اس توانائی کے سامنے ہیچ ہیں۔ لہذا یمن کا آرڈر بھی پکڑ لینا کیا برا ہے۔ اہلن و سہلن، مرحبا۔ ان دنوں بہت سے حلقے بشمول سول سوسائٹی عرف موم بتی مافیا تعلیمی نصاب کو عصری حقائق سے ہم آہنگ کرنے پہ زور دے رہے ہیں۔ یہ بندہ بھی چاہتا ہے کہ بچوں کو پاکستانی معیشت کے باب میں بتایا جائے کہ ہماری بنیادی درآمدات میں پیٹرول، جدید زرعی، صنعتی، مواصلاتی اور دفاعی آلات، قرضے، امداد اور جہادی عناصر، جبکہ کلیدی برآمدات میں گندم، کپاس، چاول، چینی، سوتی دھاگا، نیز عسکری و غیر عسکری افرادی قوت و وسائل شامل ہیں۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے، عرب اور غیر عرب ممالک نے آخری بار 1973 میں مشترکہ فوج کشی اسرائیل پہ کی تھی، لیکن جب سے پتہ چلا کہ اسرائیل کوئی سنی یا شیعہ ملک نہیں کہ جس سے ڈرا یا ڈرایا جائے، تب سے مشترکہ فوج کشی کا رخ اپنی جانب ہی ہو گیا۔ کبھی ابراہہ یمن سے آتا تھا، اب ابراہہ یمن کو جاتا ہے۔
وسط اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات آپ نے سنا، اور اب سنیے آپ اپنے ہی خطوط پر مبنی سلسلہ۔ آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش ہے عارف بخار کی۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ آج ہم ابتدا کر رہے ہیں اپنی درینہ سامع اور مستقل مکتوب نگار طاہرہ صدیقی کے خط سے، جس میں انہوں نے ملک کو درپیش صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لکھتی ہیں، دہشت گردی کے پے در پے واقعات نے ہوش گم کر دیے ہیں۔ سہنیا پشاور کو اب 3 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے دل بھر آتا ہے، اور کچھ لکھنا چاہوں تو کاغذ کی سطح پر قلم کانپنے لگتا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی شدید احساس ہے کہ اس طرح گھبرانے سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا، چنانچہ خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے ہمیں ہر طرح سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور چند افراد کی وحشیانہ درندگی پر قابو پانے کے لیے تمام امن پسند شہریوں کو اتحاد اور اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینہ تان کے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیڈروں اور سیاستدانوں کو بھی اس وقت اپنی اپنی سیاست چمکانے کے بجائے باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے، جہاں ان کا ایک اور صرف ایک ایجنڈا ہو، یعنی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ میڈیا سے بھی یہی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ سنسنی خیز مواد جمع کرنے کے بجائے امن و آشتی کا ماحول پیدا کرنے کی خاطر مثبت رویہ اپنائے۔
طاہرہ صدیقی صاحبہ، ہم آپ کی باتوں سے 100% اتفاق کرتے ہیں، اور آپ کی طرح توقع رکھتے ہیں کہ بالآخر عقل و منطق کی فتح ہوگی، شدت پسندی کا علاؤ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور امن و آشتی کی برکھا وطن کے ہر کونے میں برسے گی۔
اسی موضوع پر عمر کوٹ سے ہمارے سامع چون کمار کوہلی لکھتے ہیں، ٹھوکر لگنے سے ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن انسان واحد مخلوق ہے جو ٹھوکر کھا کر سنبھل بھی سکتا ہے، اور پھر اپنی چال میں ایسی احتیاط برتتا ہے کہ نئی ٹھوکر نہ لگے۔
شاعر ان کی دوستی کا اب بھی دم بھرتے ہیں آپ، ٹھوکریں کھا کر تو سنتے تھے سنبھل جاتے ہیں لوگ۔
جی ہاں، کچھ ایسا ہی مضمون باندھا ہے کوہلی صاحب نے۔ لکھتے ہیں، قدرت کا کھیل نرالا ہے، چوہا بلی سے ڈرتا ہے اور بلی کتے سے، کتا سانپ سے ڈرتا ہے اور سانپ انسان سے، لیکن انسان کس سے ڈرتا ہے؟ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ انسان انسان سے ہی ڈرتا ہے، نامعلوم اس کی انسانیت کہاں دفن ہو گئی ہے۔ گرجا گھروں، مندروں، مزاروں اور درسگاہوں میں ہونے والے بم دھماکے لمحوں میں جیتے جاگتے انسانوں کو خون میں تڑپتی ہوئی لاشیں بنا دیتے ہیں۔ آخر انسانی مروت کہاں گئی جو انسان کو جانور سے ممتاز کرتی تھی؟
یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی کو جان سے مارے ہے آدمی، جو ان کو دیکھتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ چون کمار صاحب، نیلسن منڈیلا نے کیا خوب کہا تھا کہ کوئی بھی آدمی دل میں کسی کے خلاف نفرت لے کر پیدا نہیں ہوتا، نفرت اسے سکھائی جاتی ہے، اور اگر نفرت سکھائی جا سکتی ہے تو محبت کیوں نہیں سکھائی جا سکتی، جو کہ نفرت کے مقابلے میں ایک زیادہ فطری عمل ہے۔ اور اسی بات کو فارسی زبان کے معروف شاعر ظہوری نے 2 سطروں میں یوں سمیٹا کہ شدہ سینہ ظہوری پرز محبت یار، برائے کینہ اغیار در دلم جانیست۔
لاڑکانہ سے ممتاز عباسی صاحب نے اپنے خوشنما مکتوب میں لکھا ہے، اتوار کے روز آپ کسی فنکار کا مفصل انٹرویو پیش کرتے ہیں، یہ سلسلہ ویسے تو بہت دلچسپ ہے، لیکن جو لوگ دنیا فن سے گہری واقفیت نہیں رکھتے بہت سی باتیں ان کے سر سے گزر جاتی ہیں۔ اکثر بنیادی حقائق کے بارے میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان کا علم تو سامعین کو پہلے سے ہی ہوگا، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ انٹرویو کرنے والی خاتون کو چاہیے کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے فنکار اور اس کے کام کا مختصر سا تعارف کرا دیں، تاکہ جو لوگ پاکستانی آرٹس کے منظر سے پوری طرح واقف نہیں ہیں ان کی سمجھ میں بھی بات آ جائے۔
آپ کا مشورہ مناسب معلوم ہوتا ہے ممتاز عباسی صاحب، اور اس نشریے کے ذریعے پیشکار فیفی ہارون تک پہنچ رہا ہے۔ اور شمائلہ، یہ اگلا خط میاں والی سے ہمارے سب سے زیادہ ریگولر لسنر رفیع اللہ خان موچ کا ہے۔
جی ہاں، یہ تو سب کو فردن فردن خط لکھ کر احوال پوچھتے رہتے ہیں۔
اور اگر بیسٹ ریڈیو لسنر کا کوئی ایوارڈ ہوتا تو یقیناً رفیع اللہ صاحب کو جاتا، جو برس ہا برس سے ہمارے اردو اور ہندی سروس کا ایک ایک لفظ پورے غور سے سنتے رہے ہیں۔
تو آج کے خط میں کیا فرماتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ اس مرتبہ بی بی سی اردو سروس نے گلوکار محمد رفیع کے جنم دن پر کوئی پروگرام پیش نہیں کیا۔ اگر رفیع زندہ ہوتے تو اس وقت 90 برس کے ہوتے۔ 85 سالہ لتا منگیشکر نے ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے معروف گیتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ لوگوں کو یہ گیت ہزاروں برس تک یاد رہیں گے۔
ہمارے محترم مکتوب نگار کو یاد ہوگا کہ محمد رفیع کی سالگرہ سے ایک ہفتہ پہلے پشاور کا افسوسناک سانحہ پیش آیا تھا،
اور ظاہر ہے ساری قوم سوگ کی حالت میں تھی۔ ایسے میں جنم دن کی تقریبات کسے یاد رہتی ہیں؟ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ 31 جولائی کو ان کی برسی کے موقع پہ کچھ یادیں تازہ کی جائیں۔ اور اب سامعین کے کچھ مشورے، تبصرے، شکوے اور شکایتیں۔
ضلع سانگھڑ سے آصف علی صاحب کو شکایت ہے کہ سیربین پیش کرنے والی کچھ خواتین بی بی سی کا مخصوص انداز پیشکش ترک کر کے ٹی وی کے ٹاک شو والا انداز اپنائے جا رہی ہیں۔ اور لاہور سے افتخار مسیح صاحب نے شکایت کی ہے کہ جس دن کوئی سامع اپنے خط کا جواب سننا چاہے آپ عین اسی دن جواب نہیں دیتے۔
افتخار مسیح صاحب، یہ تو ناممکن ہے کہ عین آپ کے مقرر کردہ دن پہ جواب دیا جائے۔ خط ہمیں جس ترتیب سے موصول ہوتے ہیں اسی ترتیب سے ان کا جواب دیا جاتا ہے۔
ہمارے پرانے سامع زاہد حسین دشتی اپنے نئے خط میں لکھتے ہیں، معصوم بچوں کی درسگاہوں کی دیواریں اونچی کی جا رہی ہیں اور ان پر خاردار تارے بچھائی جا رہی ہیں، لیکن جن ظالموں نے یہ سب حالات پیدا کیے ہیں ان کی سرکوبی کرنے کی بجائے حکومت ان سے مذاکرات کی درخواستیں کر رہی ہے۔ مذاکرات کی کوشش کا انجام ہم سب دیکھ چکے ہیں، اب ان ظالم درندوں کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کے ٹھکانے تباہ کیے جائیں اور جہاں جہاں سے ان کو مالی امداد ملتی ہے وہ سب ذرائع بند کر دیے جائیں۔
اسی سلسلے میں سانگھڑ سے محمد طفیل صاحب لکھتے ہیں، لبرل اور جمہوری عناصر نیز عالمی نشریاتی ادارے پہلے تو دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی نہ کرنے پر حکومت پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے، اور جب حکومت نے دہشت گردوں کی پکڑ دھکڑ اور مجرموں کا صفایا کرنے کے لیے فوجی عدالتوں کا نظام شروع کیا تو سارے لبرل عناصر بنیادی انسانی حقوق کی دہائی دینے لگے۔
سانگڑھی سے میر علی تالپور لکھتے ہیں، آپ کے تمام پروگرام ہوشمندی اور اعتدال پسندی کی اعلیٰ مثال ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب ایک طرف تباہی کے نقیب ہر جگہ دندناتے پھرتے ہیں اور دوسری جانب ان دہشت گرد عناصر کو صفاقی سے کچل دینے کی خواہش بذات خود ایک پرتشدد مطالبے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، آپ کے نپے تلے جائزے، غیر جانبدارانہ تجزیے اور تبصرے کسی نعمت سے کم نہیں۔
بہت بہت شکریہ میر صاحب۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش تھی عارف وقار کی۔ اگر آپ یمن کی تازہ صورتحال جاننا چاہیں اور یہ جاننا چاہیں کہ وہاں سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے حکومت پاکستان نے کیا انتظامات کیے ہیں، اور یہ کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں سے واپس وطن کیوں نہیں جانا چاہتی، تو آپ بی بی سی اردو .com پر آ سکتے ہیں، جہاں آپ کو یمن سمیت پورے عرب خطے کی صورتحال مل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن سوامی، جبکہ اسلام آباد میں اسرار الحق۔ اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے، اور آپ خبروں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے۔
مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے اعلان کیا ہے کہ عرب لیگ کے رکن ممالک کے سربراہان کے درمیان ایک مشترکہ عرب فوج بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے. شامی حکام کے مطابق حکومتی فورسز ادلیب شہر کے باہر دوبارہ جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں اور وہ ایک بار پھر شہر پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گی. تیونس کے دارالحکومت تیونس میں دسیوں ہزاروں افراد دہشت گردی خصوصاً حال ہی میں شہر کے ایک عجائب گھر پر ہونے والے مہلک حملے کے خلاف مارچ کر رہے ہیں. سنگاپور کے بانی لی کوان یو کی آخری رسومات آج سرکاری سطح پر منائی گئیں. بھارت میں ماہر ماحولیات نے حکومت کی جانب سے ملک کی مشہور تاریخی یادگار تاج محل کے بالکل برابر والی زمین پر کوڑا اور مردہ جانوروں کی آلائشیں ڈالنے کی اجازت دینے پر تنقید کی ہے. اور آسٹریلیا نے 5ویں مرتبہ کرکٹ کا عالمی کپ جیت لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.